اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جذبات احساسات یا اپنی شخصیت کی کچھ فارمیشن ماں کے پیٹ میں ہی وہ لے کر آتا ہے، جو ماں بولتی ہے، جو پڑھتی ہے، جس انوائرمنٹ میں رہتی ہے وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ خوش ہوتی ہے تو بچے پر بھی خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، غمگین ہوتی ہے یا کچھ اور کسی پریشر کے تحت ہوتی ہے تو وہ بچے تک بھی کچھ نہ کچھ عادات منتقل ہو جاتی یا کچھ نسلی اور خاندانی چیزیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے انسٹنکٹ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اقتصادی کیا ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، دیکھتے ہی کیا کرتا ہے، پہچاننا شروع کرتا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، اور دیکھ کر بہت سی چیزیں وہ خود بخود لرن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہوتا ہے؟ آنکھ ضرورت ہوتی ہے، کان، دل۔ آنکھ اور کان دو دروازے ہیں جن کے ذریعے دل تک بات جاتی ہے اور پھر وہاں سے دماغ تک آتی ہے، اور پھر پلٹ کر دوبارہ زبان سے انسان کے اس کا اظہار ہوتا ہے، یا لکھ کر ہاتھ سے مثلا، یا عمل جو بھی اس کے مطابق اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی یہ بار بار یہ عمل جب ریپیٹ ہوتا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، تو اس کا مجموعہ کیا ہو جاتا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ، یعنی تجربات ہوتے ہیں انسان کے، انسان کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ اس کے، انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بنتی ہے، اس کے بارے میں اچھی یا بری رائے رکھتا ہے۔ میں بہت سائنٹیفک ٹرمز میں بات نہیں سمجھا رہی، سیدھی سادھی سمجھ میں آنے والی بات کے عام طور پر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، جو ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہیں، جس کے لیے ظاہری علم کے لیے آنکھ چاہیے، کان چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے، ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں۔ مثلا جنات کسی نے دیکھے نہیں، لیکن ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ اور چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں جو ہماری آنکھوں سے، مثلا جراثیم ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اور لوگوں کے بتانے سے، یعنی غیب کی خبروں سے ہم نے ان کو جانا۔ تو ظاہری علم کے لیے تو آنکھ کان ہوتے ہیں، لیکن باطنی علم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غیب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیاوی علوم جو ہیں وہ عام طور پر ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں، اور دینی علوم عموماً باطنی علوم میں آتے ہیں۔ ظاہری علوم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہوتی ہے، جبکہ دینی علوم کی بنیاد، دینی علوم اور باطنی علوم کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ وحی اور الہام ہوتا ہے، وحی، الہام۔ تجربہ اور مشاہدہ کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر عقل نہ ہو، دماغ نہ ہو، وہ تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور مشاہدے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کرنا۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن، آبزرو کرنا چیزوں کو۔ یہ تو تھی ایک بیس علم کی۔ اب اس سارے کو میں صرف دو لفظوں میں رکھوں گی سامنے آپ کے، علم کے سورسز پہ بات، کیونکہ ہمارا جو ریلیونٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ علم کے سورسز، ذرائع۔ ذرائع یا ذریعہ کی جمع ہے ذرائع علم، یا علم کے سورسز۔ یہ دو بڑے سورسز ہیں، ایک ہے عقل، اور عقل کام کرتی ہے جب انسان کی آنکھ، کان، دل کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ تجربہ اور مشاہدہ اس کو ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے وحی، الہام۔ یاد رکھیے کہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر، ٹھیک ہے؟ اور وحی کے بعد عقل سمجھنے میں مدد دیتی۔ عقل کو کیا کہا گیا؟ سمجھنے کے لیے استعمال کرو۔ یعنی عقل صرف اس کو سمجھنے میں مدد دیتی، اصل سورس نہیں ہے۔ تو ہمارا اصل کیا ہے؟ دین. اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل کا استعمال. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لعلکم تعقلون، تتفکرون، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، دیکھو. ٹھیک. اب بات یہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. بات یہ ہے کہ وہی عقل کے تابع نہیں. تابع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تابع، فالور، فالوور. وہی عقل کے تابع نہیں، عقل وہی کے تابع ہے. عقل وہی کے تابع ہے. قرآن پاک میں ایک پہلی سورۃ البقرہ میں ایک بات آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ غیب پر ایمان ضروری ہے. اس وقت ہم دنیاوی علوم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کی تو وسعت ہی ضرورت اور وسعت اس سے ہماری اس وقت غرض نہیں، کیونکہ یہاں ہم کیا پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ بیسیکلی دینی علوم پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا سے کٹے ہوئے، دین دنیا کی نفی نہیں کرتا، یہ بھی لکھ لیجیے، دین دنیا کی نفی نہیں کرتا، دین دنیا کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سکھاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گول کیا ہے؟ ہدایت، کہ ہم کو ہدایت ملے. ہدایت، ہدایت سب سے پہلی دعا جو ہم کو مانگنے کی سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے رستے کی طرف، ہمیں صراط مستقیم چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس پر چل کر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جنت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو وہ کہیں اور پہنچا دے گا لے جا کے ہم کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب ضروری ہے. لکھ لیجئے، منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب ضروری ہے. رستہ گم کرنے سے منزل دور ہو جاتی یا ملتی ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہدایت. دین کے معاملے میں ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہدایت. اچھا، ہدایت کس لیے؟ ایک سوال ہے چھوٹا، ہدایت کس لیے؟ کہاں پہنچنا ہے آپ نے؟ کس جگہ پہنچنے کے لیے رہنمائی چاہیے؟ مثلا اگر آپ کو باہر کہیں جانا ہو تو آپ ریلوے اسٹیشن جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایئرپورٹ. کیوں؟ اس لیے کہ جہاز وہاں سے جاتے ہیں. تو ہدایت پانے کے لیے ہم کو کون سا ذریعہ اختیار کرنا ہوگا؟ جو ہم کو اصل جگہ تک پہنچا دے. اور وہ اصل منزل کیا ہے؟ ہدایت کی اصل مقصود کیا ہے؟ رضا الہی. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا. رضا الہی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ علم وحی الہی ہے. یہ دیکھ لیں، مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، مقصد ہے ہدایت، اس کو پانے کے. اور یہ کیوں ہدایت؟ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. جس نے ہم کو بھیجا ہے، ہم آئے اس کی طرف سے ہیں، جانا اس کی طرف ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمیں جانا کہاں؟ ادھر ہی جانا ہے. تو ادھر جا کے منہ دکھانے کے قابل کب ہوں گے؟ جب وہ راضی ہوگا. تو مقصد تو اس کو راضی کرنا ہے نا. کسی کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا جائے جو وہ چاہتا ہے. لکھ لیجئے سوال، کسی کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو بھی اگر آپ خوش کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سیدھا سادہ جواب ہے، وہ کرنا ہوگا جو وہ چاہتا ہے. اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف کریں گے تو اس کو راضی نہیں کر پائیں گے، یا کر لیں گے. اور پھر اگر معاملہ اللہ جیسی ہستی سے ہو تو نہ اس کو دھوکہ دے سکتے، نہ اس سے کچھ چھپا سکتے، نہ غلط بیانی کر سکتے. تو ہم کہیں نہیں، ہم نے تو آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، مرضی کے مطابق ہی کیا. ٹھیک. ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ مینز، سورسز. تو صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح مینز اختیار کرنا ضروری ہے. اچھا، اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت. ہدایت کے لیے مینز کیا ہے؟ رہنمائی دو چیزیں کرتی ہے ہماری، ایک ہے عقل اور ایک ہے وحی. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے؟ کس کو فالو کرنا؟ وحی الہی کو فالو کرنا ضروری ہے. عقل کا پھر کیا کام ہے؟ کہ اس کو سمجھنے میں مدد دے گی، وہ ایک سپورٹ ہے، مینز نہیں ہے. مثلا اب دیکھیں کہ ایک راستہ ہوتا ہے نا، سڑک ہوتی سیدھی، اور ایک ہوتی ہے آپ کی گاڑی. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور رستے پر چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہو اور رستہ نہ پتا ہو آپ کو، تو آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. آپ جتنے چاہیں ذہین ہوں، جیسی چاہیں عقل رکھتے ہوں، گاڑی چاہے آپ کے پاس مرسیڈیز ہو یا رولز رائس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو اگر رستہ نہیں پتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھٹک رہے ہیں. عقل آپ کی کتنی بھی بڑی ہو، چاہے بھینس سے بھی بڑی ہو، کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بھینس بڑی کہ عقل بڑی، تو سب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے نزدیک بھینس ہی بڑی، ٹھیک ہے، عقل بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. عقل خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایک گاڑی کی ہے. عقل کو استعمال کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، عقل کو کنڈم نہیں کیا گیا، عقل کی نفی نہیں کی گئی، لیکن وحی الہی کے بغیر عقل کا استعمال. وحی الہی کیا ہے؟ وہ سڑک ہے، وہ راستہ ہے، مینز ہے. اس کے بغیر خالی عقل کا استعمال منزل تک پہنچنے میں مدد نہیں دیتا. کوئی بھی شخص محض تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اللہ کی رضا معلوم نہیں کر سکتا، چاہے ساری زندگی لگا لے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شارٹ کٹ کہہ لیجئے، وحی الہی. وحی الہی کے لیے اللہ تعالی نے کس کو منتخب کیا؟ پیغمبروں کو، اور ان کو کتابیں دی، اور کتاب کے علاوہ حکمت عطا کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کتاب اور حکمت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. لیکن کوئی شخص کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ خود پہ وحی نازل کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہمیشہ سے عام انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، بستی سے مراد ہر علاقے میں، ہر امت میں. قرآن پاک میں آتا ہے وہ ام من امتن الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. ٹھیک، اللہ نے ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا گیا. اور جب ایک پیغمبر کی ہدایت مٹتی نظر آئی تو پھر ایک اور کو بھیج دیا گیا. مسلم احمد کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے. ٹھیک، اچھا، ان سب نے کیا کیا؟ ان میں سے اکثر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کے علم کی بنیاد کیا تھی؟ وحی الہی. آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے گریجویٹ تھے؟ آپ کا معلم کون تھا انسانوں میں سے؟ ماں بھی بچپن میں فوت ہو گئی، باپ تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، انہیں دنیاوی علوم کا کوئی حصہ فارمل طریقے سے نہیں ملا، اسی لیے امی کہلائے. قرآن پاک میں آتا نا کہ فی الامیین رسولن، بعث فی الامیین رسولن، امی لوگ تھے، ان میں رسول بھیجا. کہاں سے؟ من انفسہم، انہی کے اندر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ النبی الامی، کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانے. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ آپ نہ ادب میں، نہ سائنس میں، نہ کسی اور چیز میں کچھ بھی گریجویٹ نہیں تھے، لیکن آپ نے دنیا میں جو باتیں کہیں، دنیا کو جو ہدایت دی، جو علم دیا، وہ علم تمام بڑے بڑے سکالرز، فلسفر، سائنٹسٹ کے علم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی سورس کیا ہے؟ وحی الہی، نہ کہ عقل. جبکہ اس کے برعکس عام انسانوں کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ عقل، مشاہدہ، تجربہ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ذالک مبلغہم من العلم، اس کا معنی کیا ہے؟ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ اب تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، سورس، پہنچنے کی جگہ، سورس مراد ہے. یہ ہے ان کا سورس علم میں سے، ان کے علم کا سورس یہی ہے. یعنی ان کی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، ان کی اپنی باتیں. جبکہ انبیاء کا مبلغ علم کیا ہے؟ اچھا، آپ کو ایک دعا پڑھوائی جاتی ہے، آج کل آپ کم ہی پڑھ رہے ہیں، اللہم اقسم لنا، اس میں کیا آتا ہے؟ ایک ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ولا، جی، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، مبلغ علمنا. کیا دعا مانگی گئی؟ کہ اللہ، مانا آپ کو کروایا گیا تھا، کیا نہ بنانا؟ دنیا کو ہمارے علم کا سورس نہ بنانا، کہ ہم ان باتوں کو زیادہ نہ مانیں کہ جن کا سورس صرف عقل ہے، صرف دنیا ہے، اور جو وحی الہی سے خالی ہیں. اچھا، عقل کہاں رہتی ہے؟ عقل کی رہائش کہاں ہے؟ جی، کہاں رہتی ہے عقل؟ انسان کے اندر، کہ باہر بھی کہیں رہتی؟ آپ کہیں گے کمپیوٹر کے اندر. کمپیوٹر کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کو خود سے زیادہ عقل مند سمجھتے. اس کے عقل کی سورس انسان ہے، جو انسان نے اس کو دیا وہی اس کا ذخیرہ عقل ہے. اب آپ دیکھیے کہ عقل کی جگہ کہاں ہے، یا عقل کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور اور انسان میں، انگریزی میں بتائیے، مین از ریشنل اینیمل. تو ریشنل کیا ہوتا ہے؟ راشن کیا ہوتا ہے؟ جی ریزننگ. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ دین کو سمجھنے کے لیے پہلے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان سے ایگری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو آگے دین نہیں آتا سمجھ میں. عقل کا منبع، منبع کہتے ہیں جہاں سے اٹھتی ہے، منبع سورس ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، وہ کیا ہے؟ انسان. انسان کے پاس عقل ہے، ریشنل اینیمل ہے. اینیمل تو نہیں کہنا چاہیے، انسان کی توہین ہے انسان کی، لیکن چونکہ مادہ پرستوں نے یہ چاہا کہ انسان بھی خواہشات کا پتلا بن جائے، اس لیے اس کو اینیمل کہنے لگ گئے، کیونکہ اینیمل صرف خواہشات پوری کرتے ہیں نا، اپنی بھوک لگ گئی کھا لیا اور اسی طرح. تو وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ انسان بھی صرف کھانے پینے سے تعلق رکھے. اچھا اب آپ دیکھیں وہی کہاں سے آتی، وہی کہاں سے آتی؟ جی ہاں، اوحینا آتا ہے نا، اوحینا. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ دین میں اگر ہم محض عقل پر چلنے لگیں تو ہمارے علم کا سورس کیا ہو جائے گا؟ انسان. اور دوسری طرف آپ دیکھیے، ایکول کر دیجیے اس کو، ہے کوئی ایکوالٹی؟ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی کو شرک کہتے ہیں. یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ کسی بت کو یہاں رکھ دینا اور یہاں اللہ تعالی کو رکھنا، شرک یہ بھی ہے کہ عقل کو پرائیورٹی دینا کس پر؟ وحی پر. جب ہم وحی کو یا وحی کو نہیں اختیار کرتے یا وحی الہی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو زیادہ امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود سے پوچھیں ہم. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کس سے مروب ہوتے ہیں؟ عقل سے زیادہ اور وحی سے کم. مثلا ان کی کتابوں کے نام بتائیے جو وحی کی، وحی پر مبنی ہو. وحی پر مبنی چیز کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن. دو چیزیں آیا کرتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، ارسلنا رسولا، ٹھیک ہے، نمبر ایک رسول، ہیومن ریسورس، اور دوسری طرف کتاب قرآن. یہاں بھی دو چیزیں ہی ہیں، انسان ہے اور دوسری طرف کتابیں ہیں. عقل نے بھی کیا پروڈیوس کیا؟ عقل نے پروڈیوس انسان کو تو نہیں کیا، لیکن عقل انسان استعمال کرتا ہے نا، یہاں بھی انسان ہے. اور پھر اس نے جو کچھ نظریات پیش کیے ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، جو شعر و شاعری، جو. اب آپ مجھے یہ بتائیے، چلیے ایک طرف کتاب ہے قرآن اور دوسری طرف کسی کتاب کا نام لے لیجئے، کسی بھی کتاب کا، بیسٹ سیلر کا کسی کا نام لکھوائیے مجھے. جی، ٹیٹانک ورڈز ورسز سٹینک ورسز، یہ بیسٹ سیلر سٹینک ورسز. اچھا، اس کا نام نہیں میرا دل چاہتا لکھنے کو، کوئی اور بتائیے. جی چلیے انسائیکلوپیڈیا رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ باقی کتابیں چھوٹی چھوٹی چھوڑیں، سب سے بڑی کتاب لیتے ہیں جو انسانوں کی پروڈیوس کردہ ہے، انسائیکلوپیڈیا بریٹانیا کا مثلا. اچھا، کتنے والیوم، کتنے والیوم، کسی کو صحیح پتا ہے؟ والیوم بڑھتے بھی جا رہے ہیں لیکن آلموسٹ 40 تو ہوں گی کم از کم بھی. اس کے برعکس قرآن 1 والیوم. ٹھیک ہے، قرآن کی کوئی بات آج تک ریوائز نہیں ہوئی، جو ہے 1400 سال سے یہی ہے، جبکہ انسائیکلوپیڈیاز میں نیو ایڈیشن، لیٹسٹ ایڈیشن، 20th سینچری، 21st سینچری ایڈیشن ہر سال ریوائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہیومن ایفرٹ ہے، اور دوسری طرف کوئی ریوائزڈ ایڈیشن نہیں. 1400 سال پہلے کہاں لکھا گیا، کتنے لوگوں نے مل کر لکھا، کتنی لائبریریز استعمال ہوئی، کتنے اسکالرز بیٹھے، کہاں کہاں کا مشاہدہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں، ایک ریولیشن بس، صرف ریویل ہوا بس. جس پر ہوا وہ خود کچھ نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا ہے. جس شہر میں ہوا وہاں کوئی لائبریری نہیں، کوئی اور کتاب نہیں، ایون اہل کتاب جو تھے وہ آس پاس کے علاقوں میں تھے، اکتا دکتا کوئی، جیسے وہ ورقہ بن نوفل وہ عبرانی میں کتاب لکھتے تھے، وہ بھی عربی میں نہیں تھی. اگر عربی ادب دور جاہلیت کا دیکھیں تو شاعری ہے، ڈرامہ اور اس قسم کی پروز میں چیزیں، سوائے چند خطبوں کے، بڑے بڑے خطیب تھے ان کے چند خطبے، اس کے علاوہ حیرت ہوگی آپ کو کہ کوئی لٹریچر ہی نہیں، یا شاعری ہے اور یا پھر چند پروز کے ٹکڑے، بس کوئی کتاب نہیں. اور اس کے مقابلے میں انسائیکلوپیڈیا کتنے سو سال بعد لکھے گئے، کتنے لوگوں کی ایفرٹ شامل ہے اس میں، کتنی کتاب، ایک آرٹیکل اس کا آپ نکال کے دیکھیں گے نا تو 20 ریفرنس دیے ہوئے ہوں گے، مختلف قوموں، مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر انسانی کوششوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا اور اس کو انسانوں کے لیے اویلیبل کرنا اور پھر اس میں بار بار تبدیلیاں ہونا، کیا بتاتا ہے کہ انسانی علم ہدایت کے لیے کافی نہیں، انسانی عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو انسائیکلوپیڈیاز پڑھ کر ان کا تزکیہ ہوتا ہے یا تربیت ہوتی ہے. ان علوم کو جو جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ایک عجیب و غریب پرسنالٹی بن جاتا ہے انسان عام طور پر، کہ جن کا عملی زندگی سے کم ہی تعلق رہ جاتا ہے وہ ہر وقت خیالی دنیا میں رہتے ہیں. عموماً فلسفی حضرات، لیکن قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کر کے انسان کیا ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل لائف گزارنا جانتا ہے. ایک اور بات جو یاد رکھنے کی، یاد رکھیے، دین عقل کی نفی نہیں کرتا، کنڈم نہیں کرتا، عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے. دین کی کوئی بات عقل میں نہ سمائے تو چھوڑی نہیں جا سکتی. دین عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل دین کی رہنمائی نہیں کرتی. دین پر ایمان لانا ضروری ہے، عقل کی بنیاد پر کی گئی باتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں. دین وحی الہی ہدایت کا ذریعہ ہے، عقل مددگار ہے لیکن ذریعہ کامل نہیں. مددگار کیسے؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ عقل کو استعمال کر کے جب ہم کائنات میں مختلف ڈسکوریز کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوتی ہیں؟ دین کے لیے مددگار ہوتی، سپورٹیو ہوتی. لیکن محض ان کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا معلوم نہیں کر سکتا. عام زندگی میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انسانوں کی کتابوں سے مروب ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بڑا جانتے ہیں، ان کی کوششوں سے. اچھی بات ہے اگر کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن ابی سلط کے شعر جو ہیں وہ سنتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور سناؤ اور سناؤ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا،